कपड़ा पहनना जायज है जिसकी गुंजाइश हो, अगर नियत रिया और तफाखुर की ना हो, और दूसरे के लिए पांच गज का भी जिना जायज है जिसको गुंजाइश ना हो या नियत और ज्यादा तफाखुर की हो। कीमती लिबास पहनना, लेकिन नियत अगर तफाखुर की नहीं है और रिया की नहीं है और गुंजाइश है तो जायज। गुंजाइश नहीं है या रिया और तफाखुर की नियत है तो कम कीमत का लिबास भी नाजायज हो जाएगा। गुंजाइश ही नहीं है, अपनी गुंजाइश से बढ़कर पहन रहा है, ये भी गलत। या मकसद रिया है, नामो नमूद है, ये भी नाजायज। फलेगा ये कि अपने आराम के लिए, अपने आसाइश के लिए, अपनी खुशी के लिए कीमती लिबास पहन रहा, गुंजाइश भी है, रिया और नामो नमूद पेश नजर नहीं, जायज है। लेकिन आमतौर पर आज लोग ना अपने लिए खाते हैं, ना पहनते हैं, ना घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं दिखाने के लिए। लोगों में मैं कैसे लगूंगा, लोग मेरे बारे में क्या राय कम करेंगे, हालांकि तकलीफ हो रही है, कर्ज ले रहा है, परेशान है, लेकिन क्या करना है, रिवाज भी तो पूरा करना है, वरना लोग कहें क्या कहेंगे, यही है ना, फिर लोग क्या कहेंगे। तो फिर ये सब गलत हो जाएगा, फिर सब गलत हो जाएगा। अल्लाह माफ फरमाए, आज हमारी एक बड़ी जिंदगी जो है ना, माशरती जिंदगी, वो लोगों की चाहत के गिर्द घूमती है, अपनी जरूरत के गिर्द नहीं घूमती, लोगों की पसंद और नापसंद के गिर्द घूमती है, अपनी जरूरियात अपने आराम के पेशे नजर नहीं गुजरती। तो क्या कहें, लोगों तो अच्छा नहीं लगे, तो ये खराबी की जड़ है। फरमाया खाने की भी कुछ आदाब होती है, दस्तरखान पर दकीक बातें नहीं करनी चाहिए, मुश्किल बातें, गहरी बातें, काबिल फिक्र बातें, सोच तलब बातें, तकलीफ दे बातें, गम कर देने वाली बातें, परेशान करने वाली बातें दौराने खाने नहीं करनी चाहिए, वरना जो खाएगा वो लगेगा नहीं, गैस बन जाएगा, तेजाबियत बन जाएगी। इसलिए अल्लाह के नबी की पसंद क्या है, खाने के दौरान हल्की फुल्की बातें करनी चाहिए जिससे तबीयत में खुशी रहे और ज्यादा उस तरफ दिमाग भी ना लगाना पड़े। जैसे आप दोस्तों में खाने जाते हैं, हल्की फुल्की बातें हो रही होती, खाना खाता है पता ही नहीं लगता, हजम भी हो जाता है। घर में खाते हैं, कभी ये टेंशन कभी ये टेंशन, थोड़ा भी खाते हैं बोझ बन जाता है, कभी उसको डांट रहे हैं, कभी उसको डांट रहे हैं, कभी उसको डांट रहे हैं, थोड़ा भी खाते हैं वो भी बोझ बन जाता है। तो खाने के आदाब ये हैं कि आदमी दौराने खाना, खाने पे तवज्जो ज्यादा दे, हल्की फुल्की बातें कर। अब खाना खा रहा है, फोन सुन रहा है, साथ साथ क्या होगा, और कोई कारोबार की बात आ गई, दुकान की बात आ गई, फैक्ट्री की बात आ गई, क्या हाल होगा, فرمایا اب تو دسترخوان پر دقیق دقیق باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ بہت معمولی باتیں ہونی چاہیے. نہ کھانے میں کچھ لطف ہی نہیں آتا, کھانے کے وقت کھانے ہی کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسی باتیں کرتا ہے تو میں کان میں نہیں لگ میں کان نہیں لگاتا کیونکہ کھانے کا مزہ جاتا رہتا, ایسی باتوں میں توجہ نہیں دیتا. تو کھانا کی اللہ کی نعمت ہے, آدمی اس سے لطف اٹھا ہے, اس نعمت کا مزہ لے. اور ایسا ماحول ہو کھانے کے دوران کہ آدمی کو کھانے کی نعمت سے مزہ آئے, لطف اٹھا ہے. تو یہ چیز اس نعمت کا بھی تقاضا ہے اور جسم کے لیے بھی ضروری ہے, صحت کے لیے بھی ضروری ہے. اگر بوجھل باتیں کی, بھاری باتیں کی, تکلیف دہ باتیں کی, غم کی باتیں کی, دکھ کی باتیں کی, تو کھانے کا مزہ جاتا رہے گا اور ظاہر ہے وہ جسم کے لیے بھی اچھی نہیں, صحت کے لیے بھی اچھی نہیں. جس قدر آدمی خوشگوار ماحول میں کھانا کھاتا ہے اسی قدر اس کو مزہ بھی آتا ہے اور وہ کھانا جسم کو بھی لگتا ہے. اور جس قدر آدمی تنگ اور غم اور درد کے ماحول کے اندر کھانا کھاتا ہے اسی کے اندر کھانے کا مزہ جاتا رہتا ہے. ایک آدمی سوچ رہا ہو کھانے اچھے لگے ہوئے ہوں لیکن اس پر کوئی غم سوار ہے, اتنے اچھے اچھے کھانے دسترخوان پہ ہیں جو مہینوں میں کبھی آتے ہیں لیکن اس کے دماغ میں غم سوار ہے, بتائیے اس کو مزہ آئے گا؟ بالکل مزہ نہیں آئے, بلکہ کہے گا بھی آج کھانے میں مزہ نہیں آیا. تو دماغ اپنی آدمی کو اس وقت موقع پہ کوشش کرے کہ وہ دوسری طرف متوجہ رکھے اور اچھے ماحول کی طرف اچھے ماحول بنائے اور اچھی اچھی باتیں ہوں, ہلکی پھلکی باتیں ہوں, تاکہ وہ اس نعمت سے لطف اندوز ہو. فرمایا جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی فہم بھی درست نہیں ہوتی. آپ کہیں گے دین سے فہم کا کیا تعلق؟ ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ جانتے ہیں, کچھ غذائیں کھانے سے نظر اچھی ہو جاتی ہے, کچھ غذائیں کھانے سے نظر خراب ہو جاتی ہے, کچھ چیزیں کھانے سے نظر خراب ہوتی, کچھ چیزیں دیکھنے سے نظر خراب ہوتی, یہ تو سب مانتے ہیں اس لیے کہ اس پہ ریسرچ ہے. لیکن یہ بات تو ایسی ہے بھائی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی بتائی ہے کہ گناہوں سے آدمی کی عقل خراب ہو جاتی, فہم خراب ہو جاتا ہے, اس کی رائے اچھی نہیں ہوتی, اس کا فہم اچھی نہیں ہوتا, اس کی سمجھ اچھی نہیں ہوتی, اس کے فیصلے اچھی نہیں ہوتے, اس کے مشورے اچھے نہیں ہوتے. تو جس قدر دین اچھا ہوتا ہے اسی قدر آدمی کی فہم سمجھ بوجھ بھی اچھی ہوتی, عقل بھی اچھی ہوتی. فرمایا جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے, اور جو شخص دیندار ہوتا ہے گو اسے دنیا کا تجربہ نہ ہو لیکن دنیاوی امور بھی اس کی سمجھ سلیم ہوتی ہے, سبحان اللہ, اس کی رائے اچھی ہوتی ہے, اس کا مشورہ اچھا ہوتا ہے. اس لیے آدمی جب بھی اپنے معاملات کے معاملے میں کسی سے مشورہ کرنا چاہے تو یہ دیکھ لیا کرے کہ جس سے مشورہ کر رہا ہے وہ اس کا خیر خواہ بھی ہے, دوسری بات یہ دیکھے کہ وہ دیندار بھی ہے, اور تیسری بات دیکھے کہ جس معاملے میں یہ مشورہ کر رہا ہے کچھ تھوڑی بہت سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے. لیکن اگر دونوں باتوں کو چھوڑا اور تیسری بات کی طرف چلا گیا کہ دنیاوی سمجھ بوجھ جس کی اچھی ہے نا, اس کی دینداری کا خیال نہ رکھا، اس کی خیر خائی کا خیال نہ رکھا، تو میرے عزیزوں گڑے میں گرے گا. سوچ ہی اس کی غلط، اس کی سوچ ہی غلط. اس لیے اپنے معاملے میں اگر آپ نے مشورہ کرنا ہے تو دیکھو کہ وہ دیندار ہے، اس کے اندر آپ کی خیر خائی ہے، اور یہ دیکھو کہ اس کے تھوڑی بہت سمجھ بھی اس معاملے میں ہے، پھر آپ اس سے رائے لیں، اس میں انشاءاللہ بہتری ہوگی، اس میں بہتری ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. ایمان والو، کبھی کسی کافر کو اپنا مشیر مت بنانا، اپنا رازدار مت بنانا، اپنے قریب مت کرنا. کیوں؟ تمہارے خیر خواہ نہیں، ایک تو کفر ہے، ایسی عقل گئی، دوسرا تمہارا خیر خواہ نہیں. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر. ان کے دلوں میں جو تمہاری نفرت ہے نا، کبھی کبھی زبان سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، لیکن دل میں نفرت اس سے بھی زیادہ ہے. وہ تمہارے خیر خواہ نہیں چاہتے، تمہارے خیر خواہ نہیں چاہتے. ان تم سس کو محاسن تسو کو اگر تمہیں کوئی اچھی چیز مل جائے، تمہاری ترقی ہونے لگ جائے، تمہیں خوشحالی ہو، انہیں برا لگتا ہے. اور اگر تمہارے تنزلی ہو، تمہارے پر حالات آئیں، انہیں خوشی ہوتی. تو عمومی طور پر بھی آدمی، جب آدمی اپنے معاملات میں، اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی نجی زندگی میں، اپنی معاملات میں کسی سے مشورہ کرنا چاہے، تو یہ دیکھے کہ دیندار ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، اس معاملے میں کچھ سمجھ بوجھ رکھتا ہے تھوڑی بہت، پھر مشورہ. اگر اس کے اندر دینداری نہیں تو آپ کو وہ اچھا مشورہ نہیں دے سکتا، اس کی اپنی عقل خراب ہے، سمجھ بوجھ خراب ہے، تو آپ کیا رائے دے گا؟ آپ اس سے مشورہ کر رہے ہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنی، یہ فلاں آدمی کاروبار بڑا اچھا ہے، کاروبار بڑا اچھا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اچھی ایک فیکٹری بھی ہے، اس نے دوسری فیکٹری کے لیے بھی لون لے رکھا ہے، تو کیا خیال ہے اپنی بیٹی کا رشتہ کر لوں؟ وہ کہ کر لو کر لو، آپ کو بھی یہ مشورہ بڑا اچھا رہے گا. لیکن کسی دیندار کے پاس جائیں گے، خوف خدا کے پاس جس کے اندر ہے، تو آپ کو کہے گا میاں کیوں اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہو، کوئی حلال آمدنی والے دیکھ لو نا. لیکن ظاہر بات ہے، دینداری ہوگی تو وہ آپ کو بولے گا نا، دینداری ہوگی تو وہ آپ کو یہ بولے گا، بھائی ذرا یہ بھی دیکھ لو کہ نماز وغیرہ بھی پڑھتا ہے، کچھ دین کا بھی شوق ہے کہ نہیں. اور جو دین سے دور ہے وہ یہ دکھائے گا کہ میاں کاروبار کیا کرتا ہے، اسٹیٹس کیسا ہے. وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ حلال آتا ہے حرام آتا ہے. یہ معاملہ ہے. آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں مشورہ کریں گے تو آپ اسی کو اسی انداز میں مشورہ دیں گے، کاروبار میں مشورہ کریں گے تو اسی انداز سے مشورہ کریں گے، اپنے مسائل کا مشورہ کریں گے تو وہ اسی انداز سے مشورہ دیں گے. تو عقل خراب ہوتی ہے، آدمی کی فہم خراب ہوتی ہے، دینداری نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کی عقل سمجھ بوجھ خراب ہوتی ہے. اس لیے اپنے معاملات میں جب بھی مشورہ کرنا ہو، دینداری دیکھا کرنا، دیندار دیں، پھر یہ دیکھیں کہ وہ آپ کا خیر خواہ کتنا ہے، آپ کی خیر خواہی چاہتا ہے. حتیٰ کہ جب آپ کو کوئی خواب بھی آئے نا، تو خواب بھی ہر ایک کے سامنے نہیں پیش کرنی چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا خیر خواہ ہے. اس لیے کہ بس اوقات آدمی اپنے بدخواہ کے سامنے خواب پیش کر دیتا ہے اور وہ ایک رائے دے دیتا ہے, آدمی کا پھر وہی گمان بن جاتا ہے اس خواب کے بارے میں. تو حدیث میں آتا ہے آدمی جیسا میرے بارے میں گمان کرے گا ویسا میں فیصلہ کر لوں گا. اور اگر کسی سمجھدار اور دیندار آدمی ہو اور تمہارا خیر خواہ ہوگا اس کے پاس جاؤ گے تو وہ انشاءاللہ تمہیں خواب کی تعبیر ایسا دے گا جس سے تم حسن ظن رکھو گے نہ کہ بد ظن ہوں گے. خواب کی شکل بس اوقات کچھ ہوتی ہے لیکن تعبیر اچھی بھی ہوتی ہے. ایک شخص آئے مولانا محمد یعقوب ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے, گرمی کا موسم تھا, سردی کا موسم تھا, کل میں سو رہا تھا مجھے یوں نظر آ کہ میری چرپائی کے نیچے آگ ہے. اب خواب تو بڑی عجیب سی, چرپائی کے نیچے آگ. ہاں تو کوئی کہ میاں گناہ ہے جہنم میں جا رہے ہو, تیرے گھر میں نحوست ہے نحوست, نکلو یہاں سے. حضرت فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس تمہاری زمین کے نیچے خزانہ ہے, کھودو خزانہ ملے گا. کھودا تو خزانہ ملا, کہیے کیسے؟ گرمی کے موسم میں لوگ گھر میں گرمی سردی سے بچنے کے لیے اس زمانے کے اندر انگیٹھیاں جلایا کرتے, کولے جلایا کرتے تپش لینے کے لیے. تو خواب کی تعبیر اچھی تھی. گرمی کے موسم میں ایک شخص آیا, کہا میں نے خواب دیکھا گھر میں آگ جل رہی. کہا جلدی گھر سے نکلو چھت گرنے والا ہے. اس لیے گرمی میں کوئی گھر میں آگ جلاتا ہے تپش لینے کے لیے؟ اور ایسا ہی ہوا. تو بس اوقات خواب کی شکل کچھ ہوتی ہے لیکن اگر کسی سمجھدار اور دیندار آدمی کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کی اچھی تعبیر کرے گا جس سے آپ کا اللہ سے حسن ظن بڑھے گا, امید بڑھے گی. ہاں امید بڑھے گی. تو مشورہ ہو رائے لینی ہو تو اس سے دو جس کا اپنا فہم ٹھیک ہو, میاں اپنی عقل ٹھیک ہو. اور اپنی عقل اور فہم ٹھیک ہوتا ہے جتنا جتنا تقویٰ زیادہ ہوتا ہے, جتنی جتنی پرہیزگاری زیادہ ہوتی ہے, جتنا جتنا گناہوں سے احتیاط زیادہ ہوتی ہے اسی قدر آدمی کی عقل میں فہم میں اضافہ ہوتا ہے. فرمایا جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے, اور جو شخص دیندار ہوتا ہے گو تجربہ دنیا کا نہ ہو لیکن دنیاوی امور میں بھی اس کی سمجھ سلیم ہوتی ہے. حلال روزی میں بھی یہی اثر ہے, حلال روزی کے اندر بھی یہ بڑا اثر ہے کہ آدمی کی عقل سمجھ بوجھ بہت اچھی ہو جاتی, برخلاف اس حرام روزی کے اس سے آدمی کا فہم سمجھ مسخ ہو جاتی. اب دیکھیں کتنی عقل آدمی کی خراب ہو جاتی ہے کہ آدمی یہ دیکھ لے کہ اگر فیکٹری لگائی ہوئی ہے, اس نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے اور کراچی میں بیٹھا ہے اور فیکٹری لگا کر کراچی میں رہتی ہوئے کراچی کے حکمرانوں سے دشمنی مول نہیں لے سکتا, اسے پتا اگر دشمنی مول لے لی تو میری فیکٹری یہاں نہیں چل سکتی, میں آرام سے کاروبار نہیں کر سکتا, اتنی سمجھ میں آتی ہے نا بات. لیکن دیکھیے حرام کی کیا نحوست ہے کہ آدمی فیکٹری لگا کر وقت کے حکمران سے دشمنی نہیں مول لیتا کہ کاروبار آرام سے نہیں چل سکتا. ہاں اور آدمی سود لے کر دنیا کے بادشاہ سے اور دنیا کے مالک سے دشمنی مول لیتا ہے بلکہ جنگ کا اعلان کرتا ہے اور پھر سمجھتا ہے میں آرام سے کاروبار کر لوں گا. تو بتائیے نا یہ وہی آدمی سوچ سکتا ہے جس کی عقل ختم ہو گئی ہو نا, جس کا فارم ختم ہو گیا. ورنہ اتنی موٹی سی بات ہے کہ آدمی کراچی میں رہ کر کراچی کے حکمران سے دشمنی مول لے کر آرام سے کاروبار نہیں کر سکتا, اور سود لے کر احکم الحاکمین بادشاہوں کے بادشاہ سے دشمنی لے کر بتائیے وہ کہیں زندگی سکون سے گزارے گا؟ اب جس آدمی کو اتنی موٹی بات بھی سمجھ میں نہ آئے تو کیا کہیں گے؟ یہ لقمہ حرام کا اثر ہے کہ عقل جاتی رہی. اب دیکھیے, بندے اور مالک سے لڑائی ہوگی اور بندے اور مولا کے درمیان جب جنگ ہوگی تو بتاؤ جیت کس کی ہوگی؟ حکم الحاکمین کی ہوگی نا بھائی. اب جو بیوقوف آدمی, احمق آدمی اس ذات سے اعلان جنگ کے لیے کھڑا ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ عقل ہی خراب ہے نا بھائی, سمجھ بوجھ ہی خراب ہے نا. تو حرام کے اندر بھی یہ اثر ہے کہ آدمی کی عقل مسخ ہو جاتی. اب رشوت لے رہا ہے, لوٹ مار رہا ہے, کرپشن کر رہا ہے, یہ احمق ہے نا. اگر یہ سمجھدار ہوتا تو یہ نہ لے کے آتا کہ میاں گھر میں آگ کے انگارے لے کے جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس آگ کے انگارے یہ میرے بچوں کی صحت جلا دے, ہو سکتا ہے میرے گھر کا سکون ختم کر دے, ہو سکتا ہے میرے بچیوں کی فرما برداری ختم کر دے. جو اولاد آج میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ میرے لیے عذاب بن جائے, اس حرام میں یہ اثر ہے. لیکن یہ عقل کہاں آتی؟ لیتا ہے اور روز لے رہا ہوتا ہے رشوت, تو یہ عقل خراب ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں دینداری نصیب فرما دے اور صحیح دینداری نصیب فرمائے, تو اس سے آدمی کا فہم, آدمی کی عقل, آدمی کی رائے, آدمی کا مشورہ, آدمی کی سمجھ بوجھ سب میں اضافہ ہوتا, سب اچھی ہونے لگتی. ایک ضعیف العمر صاحب کا جو مرض موت میں مبتلا تھے, ہجوم اور وساوس کی شکایت کا خط آیا. حضرت نے نہایت تسلی کا خط لکھا اور تحریر فرمایا, وساوس سے ہرگز پریشان نہ ہوں, آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے اعمال میں بطور حسنات درج ہوں گے. سبحان اللہ, بڑھاپا ہے, آخری وقت ہے, وسوسے آ رہے ہیں, ہجوم ہے, کتنی تسلی کی بات. فرمایا, آپ بالکل پریشان نہ ہوں, یہ جو آپ کے وسوسے آ رہے ہیں نا, جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں, یہ بھی آپ کے نیکیوں میں لکھے جائیں گے. یہ بھی آپ کے نیکیوں میں لکھے جائیں گے. اب بتائیے اس کو وسوسے آپ پریشان کریں گے؟ یہ ہوتا ہے جو آدمی اپنے معاملات کو صحیح لوگوں کے پاس لے کے جاتا. ڈاکٹر بھی ذرا صحیح انتخاب کیا کریں. آپ نفسیاتی ڈاکٹر کے بعد اپنے نفسیاتی بچہ لے گئے تو وہ خود نفسیاتی ہے, آپ کو بھی نفسیاتی بنا دے گا. دینداری بھی لے کر, تاکہ اس کے سامنے دین کی بھی روشنی موجود ہو, پھر وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا. ورنہ مرض کچھ ہے, علاج کسی اور چیز کا ہو رہا ہے, مسائل اس کے کچھ اور ہیں, کسی اور مسائل سے اس کا علاج ہو رہا ہے. یہ مصیبت ہوتی ہے. رشوت سے معافی کا طریقہ, اس کا تذکرہ ہونے لگا کہ رشوت سے توبہ کرے تو معاف کس طرح کرائے. بہت سے لوگوں سے رشوت لی ہوئی, اب معاف کیسے کروائے؟ حقوق العباد تو بغیر معاف کرائے معاف نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا. اب معاف کیسے کرے؟ توبہ بھی کر رہا ہے. تو فرمایا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ادا کرے, یا معاف کرائے, اگر پتہ نہ چل سکے تو اشتہار چھپوائے, یعنی تمام جاننے والوں میں واٹس اپ بھیج دیں، میسج بنا کے بھیج دیں کہ میرے ذمے جن جن کے حقوق ہیں لے لیں یا چھوڑ دیں، جن کے بارے میں مجھے پتا ہے یا نہیں، جن جن کے حقوق ہیں وہ میرے سے اپنا حق لے لیں یا چھوڑ دیں یا معاف کر دیں. پھر فرمایا بڑا مفتی قلب ہے، بڑا مفتی دل ہے. جب خوف آتا ہے نا تو سب تدبیریں ادائے حقوق کی پھر سوجنے لگتی، خوف خدا آ جائے پھر تدبیریں بھی سامنے آنے لگتی ہیں کس طریقے سے لوگوں کے حقوق ادا ہو سکتے ہیں، یہاں خوف آ جاتا. بڑا مفتی دل ہے دل، یہاں خوف خدا ہو جائے پھر راستے بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کے حقوق واپس کرنے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے. اور اگر خوف خدا نہ ہو تو پھر تو مفتی کا فتوا بھی کسی کام کا نہیں ہوتا، اس کی بھی پھر آدمی ہیلے نکالتا ہے، حجتیں نکالتا ہے. فرمایا بجائے سلام کے آداب کہنا یا لکھنا برائی ہے. ملاقات ہوئی، آداب آداب، آداب نہیں، السلام علیکم. شریعت کا طریقہ مت بدلو، شریعت کا طریقہ بدلو گے گناہ ہوگا. ملاقات ہو رہی، آداب آداب نہیں، السلام علیکم. فرمایا سلام کے بجائے آداب کہنا یا لکھنا بدعت ہے، کیونکہ یہ تغیر ہے ایک مشروع چیز کی. البتہ سلام کے بعد اس قسم کے آداب کے کلمات کہہ دیے کوئی مذائقہ نہیں. السلام علیکم، جی بہت اچھا لگا آپ کا آنا، ٹھیک ہے کہہ دو. جی مبارک ہو آپ کی زیارت ہوئی، ٹھیک ہے. لیکن السلام علیکم یہ شریعت، شریعت نے ملاقات کا رابطے کی یہ الفاظ تجویز کی، ان کو تبدیل نہ کرو. اب تو اور بھی بہت سارے انگریزی کے الفاظ ہیں نا، کون سے، گڈ سی ہو، ہاں اور کیا ہے، اور بھی بہت سارے، گڈ مارننگ اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. کتنا پیارا جملہ ہے سبحان اللہ، السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامتی دے. اور ایک بھی دعا گھر والوں کے حق میں قبول ہو جائے کام بن جائے. اور اگر تم دل سے ان کے لیے سلامتی چاہو گے اور سلام کہو گے اور وہ بھی چاہیں گے تو یقین جانے اس کی برکت کیا ہوگی کہ آپس میں محبتیں ہوں گی. اور یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی، لا تؤمنوا لا تدخلوا الجنہ حتى تؤمنوا، جنت میں نہیں جاؤ جب تک کہ ایمان نہ ہو. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تمہارا ایمان قابل قبول نہیں جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. الا ادلکم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم، ہم تمہیں ایک ایسی چیز بتائیں اگر تم کرو گے تمہارے اندر محبتیں آئیں گی. فرمایا رسول اللہ ضرور بتائیں نا. فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج، سلام کو رواج، سلام میں پہل کرو، آگے بڑھو. کتنی پیاری دعا ہے، السلام علیکم. اچھا ہم گھر میں جاتے ہوئے شرماتے ہیں، سلام نہیں کہتے گھر والوں کو، کہیں دعا لگی نہ جائے. سلام کہنا چاہیے گھر میں، گھر میں جائیں سلام کریں، بچوں کو بھی عادت ڈالیں، السلام علیکم السلام علیکم. سبحان اللہ، صحابہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دینے میں اتنے حریص ہوتے تھے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پہل کریں لیکن آپ سے نہیں جیت پاتے تھے، آپ سے نہیں جیت پاتے، چھوٹا ہو بڑا ہو آپ سلام میں پہل کرتے. ہم سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کرے گا تو پھر میں کروں گا، ورنہ میری تو اپنی ایک شان ہے نا. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم. فرمایا آرام سے رہیں. آرام سے رہنا, اچھی زندگی گزارنا, اچھی اللہ کی نعمتیں استعمال کرنا کوئی برائی نہیں ہے, لیکن حرام سے ڈریں بس. بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں, حرام سے رہیں لیکن حرام سے ڈریں بس. حرام سے ڈریں. ہم لوگوں کا ایسا ناپاک نفس ہے کہ بغیر آرام کے ہم کو حق تعالیٰ سے محبت بھی نہیں ہوتی. فرمایا ہمارا ایسا ناپاک نفس ہے کہ بغیر آرام کے ہم کو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی نہیں ہوتی. آرام ہو, مزہ ہو تو نمازوں میں مزہ آتا, عبادتیں بھی مزہ آتا. بڑا ہمارا نفس ایسا ہے. وہ اور لوگ ہیں جن کر ازمائش کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں, تبھی وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں اس قربانی کے لیے چن لیا, ہمارے نصیب اچھے. جو اور لوگ ہوتے. آج غزہ کے مسلمان مائیں بہن بیٹیاں کہتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں چنے ہیں اس ازمائش کے لیے, ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں. وہ اور ایمان کمال درجے کا, کمال درجے کا. کہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سارے مجاہدے, مشقتیں, شہادتیں, زخم, اجڑی بستیاں دیکھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ سے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا, ان کا ایمان اور بڑھ رہا ہے. ان کا ایمان اور بڑھ, یہ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں. پھر فرمایا ہمارا ایسا ناپاک نفس ہے کہ بغیر آرام کے ہم حق تعالیٰ سے محبت بھی نہیں ہوتی. اس لیے ہمیشہ یہ کرنا چاہیے کہ آرام سے رہیں لیکن حرام سے ڈریں. اب پیروں نے تو آرام کو چھوڑ دیا اور حرام سے نہ بچے. حرام کو چھوڑ دیا اور حرام سے نہ بچایا. پھر فرمایا میرے ہاں تو وہ آوے جس کو ہر وقت اپنے اوپر آرے چلانے ہوں, قدم قدم پہ یہ خیال ہو کہ یہ کام جائز ہے یا نہ جائز. بس یہ زندگی کی فکر پیدا ہو جائے کہ بس یہ اصلاح اس کا نام ہے, تربیت اس کا نام ہے, کہ زندگی کے ہر معاملے میں یہ فکر نصیب ہو جائے کہ یہ جائز ہے یا نہ جائز, حلال ہے یا حرام ہے, یہ صحیح ہے یا غلط. بس یہ فکر نصیب ہو جائے زندگی کے ہر معاملے, خوشیاں ہوں, غمیاں ہوں, معاملات ہوں, معاشرت ہو, زندگی کے ہر معاملے میں یہ فکر نصیب ہو جائے, یہ ہے اصلاح اور یہ ہے تربیت. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے بھائی, اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين, اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, يا أرحم الراحمين لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام, ہم سب کی ظاہری باطنی اصلاح فرما, اپنے فضل سے مولا کریم اپنی پسند کا جینا نصیب فرما, کلمے والی موت نصیب فرما. اے مولا ہم سب کا ظاہر باطن جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے بنا دے. اے اللہ ویسے ہمیں اعمال کی توفیق نصیب فرما دے. ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، برے لوگوں سے بری صحبت سے ہمیشہ ہمیں محفوظ فرما، اے مولا آخرت کی سچی فکر نصیب فرما، اپنی ذات پہ کامل یقین نصیب فرما، اپنی ذات پہ کامل بھروسہ عطا فرما، اپنی ذات و صفات پہ صحیح یقین عطا فرما، اپنے فضل سے مولا کریم ہمیں شریروں کے، ظالموں کے، بے دینوں کے حوالے نہ فرما، قدم قدم پہ ہماری مدد اور نصرت فرما، اے مولا کریم مسلمانان غزہ کی مدد اور نصرت فرما، اے مولا انہیں اور ثابت قدمی نصیب فرما، اے اللہ ان کی ہمت اور حوصلے میں اور اضافہ عطا فرما، اے مولا کریم اپنے فضل سے ماں بچوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی اے اللہ حفاظت کی اپنی قدرت سے نقشے پیدا فرما، ان کے لیے آسانیاں اور سہولت کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ ان پہ سکینہ اور ان کے اطمینان میں اور اضافہ فرما، اے اللہ ان پر سکینہ اور ان کے سکون میں اور اضافہ فرما، اے مولا کریم اپنی مدد اور نصرت کی شکل نقشے دکھا کر ان کی انہیں اور استقامت نصیب فرما، اے مولا کریم ان کی قربانیاں اور ان کے مجاہدے اور ان کی شہادتوں کی برکت سے مسلمانوں میں اسلامی وحدت پیدا فرما، اسلامی اتفاق پیدا فرما، اے مولا کریم مسلمانوں میں حمیت اسلامی کو زندہ فرما، غیرت ایمانی کو زندہ فرما، اے مولا کریم ایمانی حرارت نصیب فرما، اے مولا کریم بجھے جذبات کو پھر سے تازگی نصیب فرما، اے مولا دنیا میں ان کی قربانیوں کی برکت سے ایمان کی اور ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، اے مولا ان کی محنتوں اور ان کی قربانیوں اور ان کی شہادتوں کی برکت سے دنیا کے اندر ایمان کی فضاؤں کو عام فرما، اے مولا ایمان کے زندگی کو عام فرما، اپنے فضل فرما، اپنی قدرت سے اور اپنی خاص مدد و نصرت سے اے مولا ان کو عزت کی زندگی نصیب فرما، اے مولا انہیں کامیابی کی زندگی نصیب فرما، انہیں اپنے مقصد میں سرخرو فرما، کامیابی نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رحمتک.